بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وضلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلاة الله على محمد وعلى محمد قرآن مجید میں سورہ حدید کی یہ آیہ کریمہ ہے جس میں تمام انبیاء کے آنے اور تمام کتابوں کے نازل ہونے کا ایک بڑا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. یوں تو قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر الگ الگ مقاصد بیان کیے گئے ہیں. روایات میں نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی خطبے میں انبیاء کے آنے کا اور انبیاء کی بعثت کا کئی مقصد بیان کیا ہے، لیکن ان تمام مقاصد کو جو الگ الگ جگہ پہ بیان کیا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں ایک ساتھ ایک مقصد کے طور پر بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا ہم نے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بین اور واضح اور روشن دلیلوں کے ساتھ اور کبھی کبھی معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، میزان نازل کیا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. یہ وہ خلاصہ ہے دیگر تمام مقاصد کا، کیونکہ کہیں پہ کہا گیا کہ ہم نے تعلیم کے لیے بھیجا، کہیں پہ کہا گیا ہم نے تزکیہ کرنے کے لیے اور پاک کرنے کے لیے بھیجا، تعلیم کتاب و حکمت کے لیے بھیجا، تلاوت کتاب کے لیے بھیجا، کہیں میں فرمایا کہ ہم نے بھیجا تاکہ انبیاء کے ذریعے سے انسان کی عقل کا خزانہ جو دفن ہے اس کو ابھار کر سامنے لایا جائے. لَيُثِيرَ لَهُمْ دَفَعَيْنَ الْعُقُولِ، تاکہ عقل کے دفینے کو بیدار کیا جائے. کہیں پہ فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا رسول اللہ کو اور انبیاء کو تاکہ وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ان زنجیروں کو توڑا جائے، اس زنجیروں سے آزاد کیا جائے، اغلال سے اسے نکالا جائے. یہ متعدد مقاصد جو الگ الگ جگہ پہ بیان کیے گئے ان سب کو آ کر ایک جگہ پہ بیان کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگ عدل کے لیے قیام کریں. یعنی یہ نہیں کہ انبیاء آ کر عدل قائم کریں، انبیاء تو عدل قائم کریں گے ہی. انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ انبیاء آ کر لوگوں میں اس طرح سے تعلیم دیں کہ ہر ایک عدل کے لیے قیام کرے. یہاں پہ قیام کرنے والے کو جو قرآن نے بیان کیا وہ نبی نہیں کہا بلکہ ناس کا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. اور یہی وہ انجام ہے جو کسی بھی معاشرے کو حق تک اور عزت تک اور سربلندی تک پہنچاتا ہے. چونکہ عدالت معاشرے میں عدل کا ہونا، انسان کی زندگی میں عدل کا ہونا، یعنی افراط و تفریط کا نہ ہونا. چونکہ افراط یا تفریط یہ دونوں راستہ، یعنی حد سے آگے بڑھ جانا یا حد سے پیچھے ہٹ جانا، یہ دونوں عدل کے خلاف ہے. زندگی کے کسی بھی میدان میں، چاہے وہ اپنی پرسنل لائف ہو، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے اقتصادی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، یا زندگی کے دیگر باب ہوں، کسی بھی جگہ پہ جہاں افراط اور تفریط ہوتی ہے تو وہاں انسان عدل سے ہٹ رہا ہوتا ہے. اور عدل ہی وہ حسن ہے کہ جو کسی معاشرے میں ہوتا ہے. یعنی اگر انسان توازن پہ ہے، معتدل ہے، اپنی حد میں ہے تو اچھا ہے، اگر حد سے آگے بڑھ گیا تو بھی اچھا نہیں ہے، حد سے پیچھے رہ گیا تو بھی اچھا نہیں. اس لیے ان دونوں صورتوں کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور مذمت اگر نہ بھی کی جاتی تو بہت ہی نازیبا ہے. یعنی کوئی بھی چیز اگر حد کے اندر ہو تو حسین ہے، تو خوبصورت ہے. اگر کوئی بھی چیز متوازن ہو تو خوبصورت ہے، موزوں ہو تو خوبصورت ہے، معتدل ہے تو خوبصورت ہے. لیکن اگر توازن ٹوٹ گیا، اگر اعتدال ٹوٹ گیا، اگر افراط و تفریط کے شکار ہوا، تو یہاں سے برائیاں بھی پیدا شروع ہوتی ہیں، ہونا شروع ہوتی ہیں، اور حسن بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی بھی چیز میں، حتیٰ مادی چیزوں میں بھی اگر توازن نہیں رہ گیا انسان زندگی میں کسی بھی چیز میں، تو وہاں سے جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ چیز حسین نہیں لگتی، وہ غیر حسین ہو جاتی ہے. اسی لیے اسلام میں جو چیز تاکید کی گئی، فرمایا کہ یہ جملہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، فرمایا الیمین و الشمال و مضلہ، داہنی طرف کا راستہ، بائیں طرف کا راستہ، یہ دونوں گمراہی کا راستہ ہے. والطریق الوسطی الجادہ، اور وہ جو سیدھا بیچ کا راستہ ہے وہی ہدایت کا راستہ ہے، اسی پہ چلنا ہے. جادہ جس پہ چلنا ہے، اور جس پہ چل کر انسان کی زندگی حسین اور خوبصورت نظر آئے، وہ بیچ کا راستہ ہے. جیسے ہی حد سے آگے بڑھا جائے یا حد سے پیچھے ہٹا جائے، یہاں پر وہی یمین و شمال آتا ہے. اور یہ یمین و شمال دونوں کے دونوں امیر المومنین فرماتے ہیں دونوں مضلہ ہیں. یا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جاہل کی علامت یہ ہے، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں وہ انسان جاہل ہے. کہ فرمایا جو اعتدال کی حالت میں نہ ہو، فرمایا لا ترل جاہلا الا مفرتن او مفرتن، تم جاہل کو نہیں پاؤ گے مگر دو حالت میں ہوگا، یا حد سے آگے بڑھا ہوا ہوگا یا حد سے پیچھے ہوگا. دو ہی حالت ہے، یعنی کبھی اعتدال پہ نہیں ہوگا، کبھی اس کی زندگی حسین نہیں نظر آئے گی، کیونکہ تعادل نہیں ہے، توازن نہیں ہے، موزونیت نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے اس کی زندگی میں. اگر بیلنس نہیں ہے تو یا تو حد سے آگے بڑھا ہوگا یا حد سے پیچھے ہٹا ہوگا. اور یہی وہ زندگی ہے کہ جو جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں یہ جاہلانہ زندگی ہے. ممکن آدمی بہت پڑھ لکھ کے یہ کام کر رہا ہو، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں یہ جاہلانہ زندگی ہے اگر انسان حد سے آگے پیچھے ہٹا ہوا ہو. یا خود اپنے بارے میں امیر المومنین خود نجر بلاغہ میں یہ کلام دو مرتبہ نقل ہوا ہے. اب نہیں معلوم امیر المومنین کتنی بار کہا، یہ نہیں معلوم، دو مرتبہ کم سے کم نہج البلاغہ میں آیا ہے. فرمایا کہ خود اپنے بارے میں فرمایا کہ میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک لوگ وہ ہوں گے جو مجھ سے اس طرح محبت کریں گے کہ حد سے آگے بڑھ جائیں گے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے اس طرح بغض کریں گے جو حد سے پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ دونوں حالتوں کے لیے میں نے فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا ہلکا یعنی ہلاک ہو گیا، اور ایک جگہ فرمایا یہلکو یعنی ہلاک ہو رہا ہے اور ہلاک ہو جائے گا. کیونکہ عربی میں ہلکا ماضی پاسٹ ٹینس یعنی ہلاک ہو گیا، اور ہلاک ہو گیا کا کلمہ کبھی کبھی استعمال اس لیے ہوتا ہے چونکہ بہت زیادہ یقینی ہے کوئی مسئلہ. جب کوئی بات بہت زیادہ یقینی ہو جاتی ہے، یعنی یقینی چیز اگر مستقبل میں ہونا ہے فیوچر میں، تو بھی عربی میں اس کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا زیادہ یقینی ہے کہ فیوچر کی بات پاسٹ ٹینس میں کہی جائے. یہ عربی میں ایک حسن ہے. جیسے قیامت کی اکثر باتیں پاسٹ ٹینس میں کہی گئی ہیں، جبکہ قیامت آنے والی کب ہے؟ قیامت آنا ہے فیوچر میں، مستقبل میں قیامت کو آنا ہے، لیکن قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ اکثر آیتیں پاسٹ ٹینس میں. کیوں؟ اس لیے قیامت اتنا زیادہ یقینی ہے کہ اگرچہ بعد میں آنے والی، لیکن یہ سمجھو کو آ گئی اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے. مثلا قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعہ، وقعت کے لفظ پاسٹ ٹینس ہے، لیکن ہے کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا زیادہ یقینی ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین فرمایا کہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس کی ہلاکت اتنی زیادہ یقینی ہے کہ اگر وہ مستقبل میں بھی ہلاک ہو تو کہا جا رہا نہیں ہلاک ہو گیا. اور پھر دوسری جگہ فرمائی یا ہلکو، یعنی ہلاک ہو رہا ہے اور ہلاک ہو جائے گا. چونکہ عربی میں دو ٹینس ایک ساتھ آتے ہیں، ایک لفظ اس کے لیے آتا ہے، اس میں پریزنٹ کا معنی بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا معنی بھی ہوتا ہے. یا ہلکو میں دونوں ہے، ہلاک ہو رہا ہے اور ہلاک ہو گیا. کون؟ یعنی جس کے لیے تینوں زمانہ استعمال کیا امیر المومنین نے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو رہا ہے، ہلاک ہو جائے گا. کون ہلاک ہو جائے گا؟ فرمایا دو طرح کے لوگ، رجلان، دو طرح کے لوگ، دو طرح کے انسان، محب غال و مبغض قال، وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن غلو کے ساتھ، اور وہ جو مجھ سے بغض کرتا ہے لیکن قیل و قال کے ساتھ. ان دونوں کے لیے امیر المومنین نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ ہلاک. کیوں؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ حد اعتدال سے ہٹا ہوا انسان ہے، توازن پہ نہیں ہے، موزوں نہیں ہے، یعنی اس کا عقیدہ موزوں نہیں ہے، اس کی زندگی موزوں نہیں. چونکہ یہ سب پہ اثر ڈالتی ہے، انسان کی ذہنیت اس کی پوری زندگی پر اثر ڈالتی ہے. اس لیے اس کو امیر المومنین یہ جاہل انسان ہے. جاہل کو تم دیکھو گے نہیں، مگر یہ کہ مثلا کوئی ایک انسان ہے جو زندگی کے مسائل میں، ایک ہے جو باہری رہتا ہے، ایک ہے جو گھر ہی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ہے جو عبادت ہی کیے جا رہا ہے، ایک ہے جو صرف سماج کی خدمت کیے جا رہا ہے، یہ سب توازن سے ٹوٹا ہوا ہے. اور جہاں بھی توازن ٹوٹتا ہے وہاں پر دو مشکل پیش آتی، ایک جہالت، دوسرے حسن کا ختم ہو جانا، یعنی زندگی حسین نہیں رہ جاتی. ایسے لوگوں کی زندگی، یعنی جن لوگوں کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اچھا نہیں لگتا. مثلا شوہر کی زندگی بیوی کو نہیں اچھی لگتی، بیوی کی زندگی شوہر کو نہیں اچھی لگتی، اگر توازن نہیں ہو، توازن ٹوٹ جائے. باپ کی زندگی بیٹے کو نہیں اچھی لگتی، بیٹے کی زندگی باپ کو نہیں اچھی لگتی. ہر ماں اپنے بیٹے کی زندگی سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر یہ توازن ٹوٹ جائے اور اعتدال نہ رہ جائے اور زندگی میں جہالت پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں ماں کو اپنے بچے کی زندگی بھی حسین نہیں لگتی. اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں اس موضوع کو نہیں آگے بڑھانا چاہتا، چونکہ شاید ابھی اتنی ضرورت اس کی نہیں ہے، اور جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جس طرح سے شدت سے منع کیا گیا ہے، سختی سے روکا گیا ہے، اور بیزاری کا اظہار کیا گیا ایسے لوگوں کے بارے میں جو آ کر دین میں توازن کو توڑتے ہیں، دین میں اعتدال کو توڑنے والے، اور دین میں افراط و تفریط کرنے والے، دین میں حد سے تجاوز کرنے والے، ان کو اتنی سختی سے رسول اللہ کی زبان پہ کہا گیا کہ میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو تجاوز کرتے ہیں، جو غلو کرتے ہیں. جو یہاں پہ کلمہ آیا تھا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، محب مفرط، وہ جو افراد کرتے ہیں میری محبت کے ساتھ، یعنی کہ محبت کرتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ محبت نہیں کرتے، محبت صحیح ہے، محبت کرتے بھی ہیں، محبت سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن محبت ہونے کے ساتھ ساتھ بھی ہلاکت ہے. کب؟ اگر وہ اعتدال کے اندر نہ ہو، اگر وہ غلو کی طرف لے کے جا رہی ہو. اس لیے ایک روایت میں ملامت کی بہت زیادہ، اب اگر کبھی تفصیل سے بحث ہو انشاءاللہ، ضرورت بھی ہے ایسی بحثوں کی آج ہمارے معاشروں میں، لیکن ابھی شاید یہاں پہ اتنا موقع نظر نہیں آ رہا. میں نے پہلے سوچا تھا کہ اس بحث کو یہاں کریں گے، لیکن ابھی مناسب یہاں پر اتنا زیادہ نہیں لگ رہا کہ اس کی اتنی ضرورت یہاں پہ ہو. لہذا روایات بہت زیادہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑی تعداد میں روایات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو آ کر لوگوں کو باعث بنتے تھے اہل بیت سے دوری کا. دو طرح کے لوگ اہل بیت سے دوری کا باعث بنے، ایک وہ دشمن، ایک وہ چالاک دشمن کہ جو چاہتے تھے کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھیں، کیونکہ اہل بیت سے دور نہیں رکھیں گے تو ہماری حکومت نہیں چلے گی. لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. اہل بیت کی زندگی، اہل بیت کے کردار، اہل بیت کی پاکیزگی، اہل بیت کی طہارت، اہل بیت کا تقویٰ، اہل بیت کی بصیرت، اہل بیت کا علم، اہل بیت کی حکمت، یہ اتنی سربلند تھی کہ اگر لوگ اہل بیت کے قریب رہتے تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے، اور نہیں جاتے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی. لہذا انہوں نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کی کوشش کی، بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، کہ جن کو رسول اللہ کی زبان میں منافق کہا گیا تھا. ایک جملہ ہے، یہ بھی نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صلوات پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام نے فرمایا کہ لو ضربت تو خیشوم المومن الا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الارض بجماتها للمنافق الا ان یحبنی ما احبنی. اگر میں مومن کے ناک پر اپنی اس تلوار سے ماروں، ناک جو بہت ہی حساس جگہ ہوتی ہے اور بہت جلدی انسان کو کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، ناک پہ چوٹ لگتی ہے تو فوراً کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں اگر میں لو ضرب تو بسیفی حاضہ، اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر، اللہ خیشم المومن، اگر مومن کی ناک پر ماروں اور اس سے یہ چاہوں کہ الائیں یو بغزنی، کہ مجھ سے بغض کرے، مجھ سے دور ہو جائے، تو ما ابغضنی، وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتا. یعنی میں خود ہی ماروں پھر بھی مجھ سے دور نہیں ہوگا، مجھ سے بغض نہیں کرے گا. مومن ہے تو مجھ سے بغض نہیں کرے گا. خاص کر ناک کا اشارہ کیا کہ ناک کے بعد انسان کنٹرول کے باہر ہو جائے، مارنے کے بعد بھی کنٹرول کے باہر نہیں ہوگا، میری محبت نہیں چھوڑے گا، مجھ سے محبت کرتا رہے گا. ولو سببت الارض علی المنافق، ولو سببت الارض بجماتها علی المنافق الا ان یحبنی ما احبنی. اور اگر زمین کے سارے خزانے منافق کی آغوش میں ڈال دوں کہ لے تو یہ سب کچھ لے لے، اب تو مجھ سے محبت کر، تو ما احبنی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے اس کی وجہ بتائی، یہ کیوں ایسا ہے، کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ رسول اللہ یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اے علی تم سے بغض نہیں کرے گا مگر منافق، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن. چونکہ یہ فیصلہ رسول اللہ کر کے گئے ہیں، لہذا امیر المومنین نے اس کی وضاحت کر دی. اور واقع امیر المومنین کے چاہنے والے ایسے ہی ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں، دشمن بھی ایسے ہیں. دشمن وہ ہیں کہ جو امیر المومنین کی زندگی نہیں چاہتے، اور چاہنے والے یہ ہیں کہ جو امیر المومنین اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں. دشمن امیر المومنین کی زندگی لینا چاہتے ہیں، چاہنے والے اپنی زندگی امیر المومنین پہ دینا چاہتے ہیں، قربان کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے، لہذا محبت بڑے لوگوں کی محبت ایسے کی بھی جاتی ہے، ایک جگہ وضاحت کی بھی گئی اور ہمارے بزرگوں نے بھی وضاحت کی گئی، معمولی لوگوں کی محبت کا طریقہ الگ ہے. معمولی لوگوں کے پاس دولت ہے تو محبت ہے، دولت گئی تو محبت ختم. یہ معمولی لوگوں کے لیے ہے. معمولی لوگ دوست کب تک دوست ہیں؟ جب تک اس کے پاس دولت ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، تب تک دوست ہیں. جیسے ہی دولت ختم ہوئی دوستی بھی ختم ہو گئی. لیکن بڑے لوگوں کی محبت کیسے کی جاتی ہے؟ بڑے لوگوں کی محبت ان کے کردار کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، اور جب کردار کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، فضیلتوں کی بنیاد پہ کی جاتی ہے، تو وہاں اور کچھ نہیں دیکھا جاتا، عہدہ، دولت، مال، یہ سب نہیں دیکھا جاتا. وہ لوگ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو فضیلتوں اور کردار کے مخالف ہوتے ہیں وہ اپنی جان سے نفرت بھی کرتے ہیں. لہذا دونوں کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں محبت میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، محبت میں کوئی شک بھی نہیں ہے، چونکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں محبت ہے. لیکن فرمایا کہ محبت کرنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا اگر محبت میں غلو آ جائے. یہ اہم نقطہ ہے، مجھ سے محبت کرنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا. اور چونکہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں محبت کرنے والا، لہذا محبت سچی ہے، محبت میں مشکل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں محبت ہی نہیں، نا محبت ہے، امیر المومنین سے محبت ہے، چونکہ امیر المومنین خود ہی کہہ رہے ہیں محبت ہے. امام حسین علیہ السلام سے آ کے کہا کہ کوفے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کے مخالف بھی ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی ہے دو مرتبہ، یعنی امام علی علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے دو مرتبہ یہ بات کہی گئی. امام حسین علیہ السلام جب نکلے مکے سے، جب نکلے اور کوفے کی طرف جا رہے تھے اور پھر کوفے سے کربلا کی طرف جانے لگے, تو ایک تو پہلے ہی دن ملاقات ہوئی فرزدق سے. فرزدق کے نام سنا ہوا ہے نا, شاعر, بڑا شاعر, وہ حج کے لیے جا رہا تھا, راستے میں جیسے ہی امام نکلے پہلی ہی منزل پہ فرزدق سے ملاقات ہوئی, آٹھ ہی ذیلحج کو ملاقات ہو گئی. پوچھا کوفے کا حال کیا ہے, کہا کوفے کے لوگ جو ہے قلوبہم لکا وسیوفہم علیکا, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. امام نے منع بھی نہیں کیا, امام نے نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, غلط بیانی کر رہے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. امام نے سکوت اختیار کیا, اور یہاں امام کا سکوت خود حجت ہوا کرتا ہے. کہا کہ دل تو آپ کے ساتھ ہے, وہ جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں, آپ سب سے زیادہ اچھے ہیں, آپ سب سے زیادہ طاہر ہیں, آپ اپنے اپنا قربان دے کر دینے والے ہیں, دوسروں کا لینے والے نہیں ہیں, اس لیے دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب ان کو دھمکایا جائے گا, ان پہ تلوار آئے گی, ان کو لالچ دی جائے گی, تو وہ آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے. اور یہ بات پھر آخر میں کہی گئی, یہی جملہ بالکل تکرار ہوا. ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی امام کی تقریباً آخری منزلوں میں, اس سے بھی پوچھا کہ کیا حال ہے کوفے کا, چونکہ امام کوفے کی طرف جا رہے تھے اور کوفے کا مسئلہ اہم تھا, جناب مسلم کو کوفہ بھیج چکے تھے, کوفے میں لوگوں میں آمادگی تھی, لہذا کوفے کا حال دریافت کرتے ہوئے چل رہے تھے. وہاں جب امام نے پوچھا کوفے کا حال کیا ہے, اس نے بھی یہی جملہ کہا کہ لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں. خوب, یہ ممکن ہے؟ ہاں یہ ممکن ہے کہ انسان کا دل تو ہو لیکن مخالف ہو. دل کیوں ہو ساتھ؟ اس لیے جانتا ہے کہ اتنی ساری فضیلتوں کے مالک ہیں, اس لیے دل ہے. لیکن مخالف کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہماری اپنی منفعت اس سے ٹکرا رہی ہے, ہمارے اپنے فائدے ٹکرا رہے ہیں. اپنے فائدوں کے لیے مخالف بن جانے والے لوگ, اور یہ بدترین کردار ادا کرتے ہیں, جو اپنے فائدے کے لیے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں جو ان کے خود رہنما ہیں. تاریخ کے بدترین لوگ ایک ہیں جو باطل کو چاہتے ہیں اور باطل سے ان کی منفعت بھی ہے, باطل کو چاہتے بھی ہیں, باطل ہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ان کا کام ہی باطل ہے. لیکن ایک وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں کہ حق کہاں پر ہے, حق سے محبت بھی کرتے ہیں, لیکن اپنے فائدوں کے لیے اس کے مخالف ہو جائیں, یہ تاریخ میں بھرے رہے لوگ. رسول اللہ کے مخالف کون لوگ سب سے زیادہ ہوئے؟ مدینے میں سب سے زیادہ مخالف وہ لوگ ہوئے جو رسول اللہ کو اتنا جانتے تھے کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے. کون لوگ؟ یہودی لوگ, جو مدینہ میں یہودی تھے, تین قبیلے, چونکہ ان کو پہلے ہی سے معلوم تھا, کتابوں میں ان کی لکھا ہوا تھا, اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ نبی آنے والا ہے, اس زمین پر آنے والا ہے. وہ آئے بھی اسی لیے مدینے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس زمین پر نبی آنے والا ہے, نبی کا انتظار کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن جب دیکھا کہ نبی میری خاندان سے نہیں آیا, دوسری خاندان سے آ گیا, تو رسول اللہ کے مخالف ہو گئے. مخالفت کی ساری وجہ یہ تھی کہ میرا نہیں تھا, اگر نبی کی بات مانیں گے میری دولت چلی جائے گی, میری حکومت چلی جائے گی, میرا اقتدار چلا جائے گا, نبی کو ٹیکس دینا پڑے گا, زکات دینی پڑے گی, خمس دینا پڑے گا, دولت دینی پڑے گی, ان کی سرداری ماننی پڑے گی, ان کے انڈر میں رہنا پڑے گا, ہم نے جو کچھ اپنا دین بنایا ہے وہ سب چینج کرنا پڑے گا, نبی کا دین ماننا پڑے گا. یہ ان کی مشکل تھی, کیونکہ نبی کے انتظار کے, نبی آئے ہماری خاندان سے, چونکہ ان کو یقین تھا کہ نبی ہماری ہی خاندان سے آئے گا. ابھی تک جتنے بھی ہزاروں نبی آئے تھے جناب ابراہیم کے بعد, وہ سب کے سب جناب یا اسحاق کی خاندان سے آئے تھے, ابھی تک کوئی جناب اسماعیل کی خاندان سے نبی آیا ہے؟ ایک بھی نبی جناب اسماعیل کی خاندان میں نہیں آیا تھا. جتنے نبی آئے سب جناب اسحاق کی خاندان میں, جناب یعقوب کی فرزندان میں, جناب یوسف اور دیگر بھائیوں کے, دوسرے جو بھائی تھے ان کے فرزندان میں, ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل نبی آئے, سب ان کی خاندان میں. لہذا یہ لوگ مطمئن ہو کر بیٹھے تھے کہ اگر نبی آئے گا تو میرے ہی خاندان سے آئے گا. مدینے آئے بھی اسی لیے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مدینے میں آنے والا ہے, تو چلو ہم پہلے چلتے ہیں, شاید میری خاندان میں نبی آ جائے, میرا بیٹا ہو جائے, میرا پوتا ہو جائے, میرا بھتیجا ہو جائے اور نبی ہو جائے گا, تو پھر ہماری سلطنت چلے گی. لیکن یہی لوگ کہ جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی کو اس طرح پہچانتے تھے کما یعرفون ابناہم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں, لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ کے مخالف ہو گئے. کیوں؟ اپنے فائدوں کی وجہ سے, کہ میرے فائدے خطرے میں نہ پڑ جائیں. خوب اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہی پیش آیا کہ بہت سارے لوگ اہل بیت کی حقانیت کو جانتے تھے، اہل بیت کی پاکیزگی کو جانتے تھے، اہل بیت کی فضیلتوں کو جانتے تھے، لیکن اہل بیت کے مخالف ہو گئے کیونکہ ان کی منفعت خطرے میں پڑ گئی تھی، ان کو چند سکے چاہیے تھے، چند دولت چاہیے تھی، کچھ اقتدار چاہیے تھا، لہذا محب تھے۔ کیوں محب تھے؟ اس لیے کہ فضیلتوں کو جانتے تھے، جہاں پہ فضیلتیں ہوں گی انسان محبت کرے گا۔ کبھی کبھی آپس میں بھی ہوتا ہے، انسان کی ظاہری دشمنی ہو جاتی ہے لیکن اندر چپکے سے کہتا نہیں وہ انسان اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اچھائی ہے، پڑوسی ہے، اس کے اندر اچھائی ہے، دل میں مانتا ہے کہ ہاں وہ اچھا انسان ہے، لیکن سامنے مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ خوب یہ ممکن ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ بس دو طرح کے لوگوں نے اہل بیت سے دور کیا، بہت توجہ کریں، یہ آخری نقطہ ہے اور اس کو اگر میں جلدی پورا کر لوں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ دو طرح کے لوگوں نے اہل بیت سے دور کیا، ایک ان لوگوں نے کہ جو اہل بیت کے واقعاً دشمن تھے، جو واقعاً مخالف تھے، ایک ان لوگوں نے جو اہل بیت کے محب تھے اور ان کی محبت سچی بھی تھی، محبت میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ خود امام حسین علیہ السلام منع نہیں کر رہے ہیں کہ میری محبت نہیں ہے، محبت میں شک نہیں ہے کیونکہ خود امیر المومنین کہہ رہے ہیں محب میرا محب ہے لیکن ہلاک ہو جائے گا، محب ہونے میں شک نہیں ہے۔ کس طرح دور کیا؟ ضرور اس طرح کیا اہل بیت سے کیونکہ انہوں نے غلو کرنا شروع کیا۔ غلو کیوں کیا؟ غلو اس لیے کیا کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی میں، بغض میں لوگوں کو اہل بیت سے دور کرنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آ کے اہل بیت کے دفاع کرتے ہیں۔ اور اہل بیت کے دفاع کیسے کیا؟ یعنی انہوں نے باطل طریقے سے دشمنی کی، انہوں نے آ کر باطل طریقے سے دفاع کیا۔ اور جب بھی کوئی باطل طریقے سے عمل انجام دیا جائے تو مقصد اچھا بھی ہو تو باطل ہے، تو جو میں آپ نے باطل نہیں چلے گا، دین میں باطل نہیں ہے، نہ باطل مقصد چلے گا نہ باطل راستہ چلے گا، حق مقصد کے لیے بھی باطل راستہ دین میں نہیں اپنایا جا سکتا۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے بھی باطل راستے کو نہیں قبول کیا جا سکتا۔ لہذا انہوں نے تو اہل بیت سے دور کیا ہی تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں کر پائے تھے جتنا ان لوگوں نے، چاہنے والوں نے کیا۔ کہا کہ چونکہ اہل بیت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، خطبے دیے جا رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، مخالفت کی جا رہی ہے، جمعے کے خطبوں میں بیان کیا جا رہا ہے، لہذا ہم آ کے اہل بیت کے دفاع کریں۔ تو دفاع کیسے شروع کیا؟ دو طرح کے لوگوں نے اہل بیت کے دفاع کیا، ایک خود اہل بیت نے دفاع کیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں نے دفاع کیا، جو اصحاب تھے، جو اہل بیت کے تعلیم یافتہ لوگ تھے، انہوں نے دفاع کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے شام کی مسجد میں، جامع مسجد میں آ کر دفاع کیا اہل بیت کا۔ امام نے خطبہ دیا، ایک خطبے میں، صرف ایک خطبے میں امیر المومنین کی 72-73 فضیلتیں بیان کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ بھی اہل بیت کا دفاع تھا، لیکن حقیقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صحیح راستے سے دفاع کرنا۔ اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے دفاع میں آ کر جھوٹ کا سہارا لینا شروع کیا۔ تو جب غلط طریقے سے اہل بیت کا دفاع کیا جائے گا تو اس سے اہل بیت کا دفاع نہیں ہوا، اہل بیت سے اور دور کر دیا گیا۔ کیسے دور کیا؟ غلو کرنا شروع کیا، دیکھا کہ لوگ اہل بیت کی مخالفت کر رہے ہیں، لہذا ہم اہل بیت کے دفاع میں آئیں، حدیثیں بیان کرنا شروع کریں، حدیثیں گڑھنا شروع کریں۔ انہوں نے اہل بیت کی مخالفت میں حدیثیں گڑھنا شروع کی، انہوں نے اہل بیت کی محبت میں حدیثیں گڑھنا شروع کی، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہوا۔ چونکہ جب بھی باطل طریقہ اپنایا جائے گا نتیجے میں باطل سامنے آئے گا، حق کبھی نہیں آئے گا۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، اتہ حق کے لیے بھی باطل طریقہ اپنایا جائے گا تو نتیجہ باطل لے آئے گا۔ یہ انسان غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم حق کے لیے باطل راستے اپنائیں گے، جھوٹ بولیں گے، پروپگنڈے کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، یہ کریں گے، نتیجہ اچھا آ جائے گا۔ نا نتیجہ اچھا نہیں آئے گا، یہ قانون ہے۔ لہذا انہوں نے آ کر، غالیوں نے، جن کو اہل بیت نے غلو کا نام، غلات کا نام دیا، کہا غالیوں نے آ کر اہل بیت کا دفاع کیا، محبت سے کر رہے تھے، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں تھا، ان کی عقیدت میں بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن جو عمل انجام دے رہے تھے وہ باطل عمل تھا۔ لہذا بہت ساری حدیثیں آ کر اہل بیت کی بات ایسی گڑھنا شروع کی کہ اہل بیت کا درجہ اللہ کے ساتھ جوڑنے لگے، اہل بیت کا درجہ رسول اللہ کہنے لگے، اہل بیت کا علم اللہ سے جدا کر دیا، اہل بیت کا اقتدار اللہ سے جدا کر دیا، اہل بیت کو تفویض کے مالک بنا دیا کہ اللہ نے حوالے کر دیا. حوالے کرنا یعنی اپنے پاس نہیں رکھا، اللہ نے دے دیا، اب اللہ کے پاس نہیں رہا. یہ وہ ساری غلو کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اہل بیت کی طرف آنے والے لوگوں کو دور کر دیا، کیونکہ جو لوگ آنا چاہتے تھے وہ دین کے لیے آنا چاہتے تھے. اہل بیت سے صرف بنی امیہ نے دور نہیں کیا، ان چاہنے والوں نے بھی دور کیا جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں غلو سے کام لیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ، چونکہ کربلا کے بعد لوگ اہل بیت کی طرف آنے لگے. کربلا تک یہ ماجرا تھا کہ لوگ اہل بیت سے دور ہو رہے تھے اور بنی امیہ کی سازشیں کامیاب ہو رہی تھیں، لیکن جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو بعد میں کردار ادا کیا، اس کے بعد جو امام زین العابدین نے کردار ادا کیا اور بہت ہی عظیم کردار ادا کیا، اس کے بعد لوگوں کا رخ اہل بیت کی طرف بڑھ گیا، تیزی سے لوگ اہل بیت کی طرف آنے لگے. خود امام زین العابدین السلام کے جنازے میں، مصائب میں شاید عرض کروں آپ کے سامنے، مدینے میں کسی کا جنازہ بھی اس طرح سے نہیں اٹھا جس طرح امام زین العابدین السلام کا اٹھا، نہ رسول اللہ کا، نہ جناب زہرا کا، نہ امام حسن کا علیہم الصلاۃ والسلام، کسی کا جنازہ اس طرح نہیں اٹھا جس طرح امام، اتنی تیزی سے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اہل بیت کی طرف آ رہے تھے. یہ کربلا کا اثر ہوا تھا کہ اہل بیت سے جو لوگ دور کیے گئے تھے وہ سب کربلا کے اثر کے نتیجے میں اور آئمہ کی سیرت اور آئمہ کے کردار کے نتیجے میں لوگ اہل بیت کی طرف آ رہے تھے. پھر کن لوگوں نے اہل بیت سے دور کر دیا؟ ان غالیوں نے اہل بیت سے دور کر دیا. آ کر شیعہ مذہب کو ایسا بنا کے پیش کیا کہ وہ لوگ جو اہل بیت کی طرف آ رہے تھے وہ دور ہونا چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ حد سے تجاوز ہونے لگا، نہ اللہ کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے، نہ رسول اللہ کا مقام سمجھ میں آ رہا ہے، تفویض کے قائل ہو گئے، اہل بیت کو اللہ کے برابر میں لا کے قرار دینے لگے جو کلمات استعمال کرنے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی امت جو اہل بیت کی طرف آ رہی تھی ان کے قدم روک دیے. تو ظلم دونوں طرف سے ہوا، انہوں جنہوں نے دشمنی میں کیا انہوں نے بھی اہل بیت پر ظلم کیا، اور انہوں نے جنہوں نے نادانی کی محبت کے ساتھ کیا انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا. نتیجہ دونوں کا ایک آیا، دونوں کے نتیجے میں لوگ اہل بیت سے دور ہوئے. اسی لیے فرصت نہیں رہی، وہ روایات انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے پڑھیں گے، اگر ہو تو میں ایک روایت صرف پڑھتا ہوں، آخر کئی روایتیں تھیں لیکن ایک حدیث پڑھتا ہوں، کہ اہل بیت نے بیزاری کی، بیزاری کا اظہار کیا، دور رہنے کو کہا، کہا احذروا شبابکم علی الغلات، اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ. یہ روایت ہے، تھوڑا لمبی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. میں ساری روایتوں کو چھوڑ کے صرف ایک پڑھتا ہوں. یہ روایت امالی شیخ طوسی، شیخ طوسی کی بہت ہی ہمارے عظیم فقہاء میں سے اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کی کتاب امالی میں ہے 650 نمبر صفحے پر، اور بحال النوار کی 25 نمبر جلد اور 284 نمبر صفحے پر. البتہ پرنٹ کرنے والے الگ پرنٹرز الگ الگ ہو سکتے ہیں، لہذا صفحات تھوڑا بعض صفحات ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. فرمایا کہ احذروا علی شبابکم الغلات، اپنے جوانوں کو غالیوں سے محفوظ رکھو، برحذر رکھو، بچاؤ. لا یفسدونہم، کہیں یہ انہیں فاسد نہ کر دیں، کہیں انہیں خراب نہ کر دیں. اچھے بھلے مومن جوان کو اگر غالیوں سے رابطہ ہو جائے تو فاسد کر دیتے ہیں. یعنی فاسد کس طرح کرتے ہیں؟ فاسد اس طرح کرتے ہیں کہ دین سے دور کر دیتے ہیں، رسول اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، قرآن سے دور کر دیتے ہیں، حتیٰ اہل بیت کے عمل سے بھی دور کر دیتے ہیں، اہل بیت کے کردار سے بھی دور کر دیتے ہیں. لہذا فرمایا کہ لا یفسدونہم، کہیں فاسد نہ کر دیں، کہیں گمراہ نہ کر دیں. فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اہل بیت کے دین کو اور اسلام کو نقصان انہوں نے پہنچایا. یعنی کربلا کے اثر کو روکنے میں، ایک بتاو کربلا کے اثر کو روک رہے تھے بنی امیہ، بنی عباس، کہ لوگ اہل بیت کی طرف آ رہے تھے، وہ لوگوں کو روک رہے تھے کہ نہ جانے پائیں پروپیگنڈے کر کے، جھوٹی روایتیں گڑھ کے کہ اہل بیت کے قریب نہ ہونے پائیں. دوسرے، کربلا کے اثر کو روکنے میں ایک بہت بڑا کردار غالیوں نے ادا کیا، یعنی ایسا دین آ کر پیش کرنا شروع کیا کہ لوگ اہل بیت سے دور ہوتے چلے گئے. اور ابھی تک اہل بیت سے دور ہونے کی ایک عام امت مسلمہ کی ایک بڑی وجہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آ کر اہل بیت کے دین کو صحیح نہیں پیش کیا. غلو کے ساتھ پیش کیا اور پوری شریعت کی بدنامی کے سبب ہیں. دو چار، دس بیس، سو پچاس، ہزار دو ہزار، لیکن یہ چند ہزار لوگ پوری شیعت کی بدنامی کے سبب کیوں بن رہے ہیں؟ چونکہ دوسرا آگے کہتا ہے کہ یہ پورے شیعہ سب ایسے ہیں. پورے شیعہ ایسے نہیں ہیں. شیعت کے پاس اہل بیت کا دین ہے، اہل بیت کا کردار ہے، اہل بیت کا انداز ہے، اہل بیت کے بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے ساری دنیا کی نگاہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیعت یہ ہے. اور شیعت جو اہل بیت کا دین ہے، اس سے دور ہونے کی ایک اصلی وجہ یہی کردار ہے کہ جو آ کر غلو سے کام لیتے ہیں اور آ کر وہی ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تفویض اور دوسرے مسائل. اللہ فرمائے کہ یہ یسبغرون عظمت اللہ، یہ اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں. بعض وقت انہی ممبروں سے آ کر اللہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی عظمت گھٹا رہے ہوتے ہیں، انبیاء کی عظمت گھٹا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ اللہ کی عظمت گھٹا رہے ہوتے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی اہل بیت کے فضائل کو تمہیں کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیں، کسی کی عظمت گھٹا کے اس وقت کسی کی تعریف کی جاتی ہے جب کسی کی فضیلت میں کمی محسوس ہو رہی ہو. مثلا ایک انسان اگر کمزور ہو اور اسے بڑا بنانا ہو تو کہے وہ فلاں سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ایک اگر خود بڑا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی فضیلت خود بیان کرتے جائیں وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، بڑا لگتا چلا جائے گا، ہمارا بڑا معلوم ہوگا سب کو. لیکن جب انسان خود فضیلتوں کو نہیں سمجھتا تو ہمیشہ مقایسہ کرتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہے، یہ تو اس سے بہتر ہے، مگر اس کے پاس خود اپنی فضیلتیں کم ہیں کہ جو کسی سے مقایسہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا ہے یہ. لہذا فرمایا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یسبغرون عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں، صغیر کرتے ہیں، کم کرتے ہیں. وَيَدْعُونَ يَدْعُونَ الرُّبُوبِيَتَ لِغَيْرِ اللَّهِ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں. یعنی گویا یہ آج کی باتیں ہیں، گویا امام صادق علیہ السلام آج یہ کلام کر رہے ہیں. اور اس کا فرمایا والغلاۃ واللہ ان الغلاۃ شر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ ان سے بھی زیادہ، مجوس و نصرانی سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ ان کا نقصان سب سے زیادہ پہنچتا ہے. ثم قال علیہ السلام، پھر رسول اللہ نے، پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر الینا یرجع الغالی فلا نقبل ہو، اگر میرے پاس غلو کرنے والا آئے تو میں اسے قبول بھی نہیں کروں گا، میں اسے قبول نہیں کروں گا. وبنا یلحق المقصر فنقبل ہو، لیکن اگر ایک انسان نادان ہمارے پاس آئے جو ہماری فضیلت کو، ہماری عظمت کو نہیں جانتا، اسے میں ہم قبول کر لیں گے. فقیلا، تو سوال پیدا ہو، کیف یا رسول، ابن رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا چاہنے والا آئے آپ قبول نہیں کریں گے، اور جو آپ سے ابھی آگاہ نہیں ہے وہ آئے اس کو قبول کر لیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب امام نے دیا، فرمایا قالا لأن الغالیہ قد اعتاد ترک الصلاۃ والزکاۃ والحج والصیام والحج، کیونکہ جو غالی ہوتا ہے اس نے عادت کر لی ہے دین کو چھوڑنے کی، نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، حج چھوڑنے کی، زکوٰۃ چھوڑنے کی، اس نے دین کو تر کرنے کی عادت کر لی ہے، اور اس عادت کرنے کے بعد فلا یقدر الا تر کے عادت ہی، اب اپنی عادت کو چھوڑنے پر بھی قادر نہیں ہے، کہ جب تک اپنی عادت کو چھوڑ دے حر بن کے واپس چلا ہے، مشکل نہیں ہے. جب تک عادت چھوڑنے کی صلاحیت باقی ہے، دین چھوڑتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، حج چھوڑتا ہے، دین کی توہین کرتا ہے، اگر دھوکے میں ہے، معمولی ہے، بیچارہ ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، اپنی عادت کو اگر چھوڑ دے واپس پلٹ جائے، اہل بیت کہتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیں گے. لیکن اگر اس کو عادت چھوڑنے کی، عادت چھوڑنے کی قدرت بھی نہیں رہ گئی، اب یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، اتنا فاسد ہو گیا ہے، تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرے پاس آئے گا بھی تو بھی میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ دین تر کرنے کی عادت ہو گئی ہے. وَعَلَى الرُّجُوعِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، اس کے پاس قدرت نہیں رہ گئی کہ اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ گیا ہے، عادت کر چکا ہے، دین خدا کی مخالفت کی عادت کر چکا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشهد ان لا اله الا الله. صلى الله عليه واله وسلم. صلى الله عليه واله وسلم. الله أكبر. لا إله إلا الله. صلوات پڑھیں حضرات. اللهم صل على محمد. خب یہ روایت کہ یہ آخری حصہ تھا. انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو اس پورے موضوع کو, چونکہ روایت بہت زیادہ ہیں, ایک بہت بڑا خطرہ تھا مذہب اہل بیت کو کہ جو اسلام کی صحیح نمائندگی کر رہا تھا غالیوں سے. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے جہاں جہاں بھی یہ خطرہ محسوس ہوا اس کی شدت سے مخالفت بھی کی اور برات کا اظہار کیا, بیزاری کا اظہار کیا. جو کلمہ استعمال ہوا ہے, امیر المومنین سے روایت ہے, رسول اللہ سے جو روایت ہے کہ میں بیزار ہوں, میں تبرع کرتا ہوں. ایک تبرع ہم کرتے ہیں, ایک تبرع رسول اللہ کر رہے ہیں. وہ تبرع جو رسول اللہ کریں اس کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا میں بیزار ہوں. یہ روایت کے پہلا جملہ میں پڑھ لوں آپ کے سامنے. امام علیہ السلام سے روایت ہے, رسول اللہ نے کی روایت بیان کیا ہے امیر المومنین نے. اللہم انی بری من الغلات, اے میرے اللہ میں غالیوں سے بیزار ہوں, بری ہوں. بری اسی تبرع سے بنا ہوا, میں تبرع کرتا ہوں, میں بیزار ہوں غالیوں سے. کہ برات عیسیٰ ابن مریم من النصارى, جس طریقے سے جناب عیسیٰ نے ان نصرانیوں سے برات کی جنہوں نے جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا, چونکہ جناب عیسیٰ کو بھی خدا کا بیٹا محبت میں کہا تھا. اللہ کا بیٹا جو کہا جناب عیسیٰ کو, یہ بھی محبت میں کہا. لیکن ہم نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں لوگ جناب عیسیٰ کے دین سے دور ہو گئے. اہل بیت کے لیے بھی جو غالی غلات کا کام کرتے ہیں وہ بھی محبت میں کرتے ہیں, لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت کے دین سے دور ہو جاتے ہیں. نتیجہ ہمیشہ ایک آتا ہے. اس کے بعد فرمایا اللہم اخذلہم, اے میرے اللہ انہیں ذلیل کر, انہیں رسوا کر. جس کے لیے رسول اللہ یہ بد دعا کر رہے ہیں ذلیل و رسوا کر, تو وہ قیامت تک ذلیل و رسوا ہی ہے. اور دیکھ رہے ہوتے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے انسان, حتیٰ شکل ذلیلانہ بنا لیتا ہے, انداز ذلیلانہ ہوتا ہے, دین کو رسوا کرتا ہے, خود کو رسوا کرتا ہے, شیعت کو رسوا کرتا ہے, اہل بیت کے دین کی رسوائی کے سبب بنتا ہے, اسلام کی رسوائی کے سبب بنتا ہے, قرآن کی رسوائی. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ یہ بد دعا کر کے, اے میرے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر. کیوں, کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ امام نے فرمایا کہ ہم اسے قبول بھی نہیں کریں گے. انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہوئی تو اور بھی روایتیں ہیں پڑھیں آپ کی خدمت میں, چونکہ ایک بڑا خطرہ ہے. یہ روایتیں ہم نے کہیں اور بھی پڑھی, لیکن اور وہاں پر ویکسینیشن کے طور پہ پڑھا. کہیں ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی کہ خطرہ آنے نہ پائے, مرض آنے نہ پائے, لیکن کہیں پر علاج کے طور پہ پڑھنے کی ضرورت ہے. یعنی بیماری آ چکی ہے, اب علاج کی ضرورت ہے. تو یہ روایتیں ویکسینیشن بھی ہیں اور علاج بھی ہیں, دوا بھی ہیں, دونوں کام کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ کس معاشرے میں اس کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے اور کہاں پر اس کے علاج کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہر مومن معاشرہ ایسی بیماری کا شکار نہیں ہو کہ جہاں پر اس طرح سے علاج کرنے کی ضرورت ہو اور رسول اللہ کی بددعائیں شامل حال ہوں. عزیزو, امام زین العابدین السلام کی یاد میں یہ مجلس برگزار کی گئی ہے, چونکہ یہ کردار ہے جو مسلسل عصر عاشور کے بعد امام سید سجاد کا کردار شروع ہوتا ہے اور جاری ہے. امام کی تقریر, امام کا خطبہ, امام کا گریہ, امام کا بیان, امام کی گفتگو, امام کا بازاروں میں آنا، ہر عمل لوگوں کو اہل بیت کے دین سے نزدیک کرنے کے لیے، خدا کی قسم وہ کام خدا کے لیے وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے دین سے دور ہو جائیں، چونکہ اہل بیت کے دین تک آ گیا تو رسول اللہ کے دین تک پہنچ گیا، رسول اللہ کے دین تک پہنچا تو اللہ کے دین تک پہنچ گیا، رابطہ وہاں سے ہے۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام 35 سالوں تک، کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال تک کئی اہم کردار تھا امام زین العابدین علیہ السلام کے، جس میں ایک کردار یہ تھا کہ امام گریہ بھی کر رہے تھے، لیکن گریہ گھر کے اندر نہیں کرتے تھے، صرف گھر کے اندر جب یاد آتی تو گھر کے اندر بھی کرتے تھے، لیکن بازار میں جاتے تھے، لوگوں کے سامنے جاتے تھے تاکہ اپنے گریہ کے ذریعے سے لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک کریں، کربلا کے واقعے کو، چونکہ خود کربلا کا واقعہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب عام گریہ کرتے تھے تو لوگ پوچھتے تھے یہ جوان کیوں گریہ کر رہا ہے، عمر کم تھی، امام جوان تھے، 24 سال، 25 سال، 26 سال، اس جوانی کی عمر میں اگر کوئی اگر بازار میں گریہ کرے، اگر کوئی بوڑھا انسان گریہ کرے پھر بھی آدمی کہتا ہے کوئی بات ہوگی، کوئی خاتون گریہ کرے پھر کہتا ہے خاتون ہے، دل نرم ہوتا ہے، بچہ گریہ کرے تو کہیں بچے تو روتے رہتے ہیں، لیکن ایک کوئی ایک 24-25 سال کا جوان اگر بازار میں روئے، اور اسی لیے کہتے ہیں عزاداری کا اصلی ترین رکن گریہ ہے، سب سے زیادہ جو اہم رکن ہے عزاداری کا وہ گریہ، اے کاش کہ ہمارے جلوسوں میں سب سے زیادہ گریہ نظر آتا، جو ابھی نہیں ہے، ہم اپنے کام زیادہ کرتے ہیں، جو امام سید سجاد نے کیا وہ کم کرتے ہیں، جبکہ امام سید سجاد کا گریہ کہیں بھی کیا جائے کسی بھی زمانے میں کہے اس کا اثر ہوگا، جب یزیدی دور میں اثر ہوا تو آج بھی ہوگا اور کل بھی اثر ہوگا، دنیا کی ہر سرزمین پہ اثر ہوگا۔ ابھی ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے جوان عاشور کا دن گزر جاتا ہے ایک آنسو نہیں رو پاتے، کیونکہ دوسرے کام میں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ رونے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، جبکہ عزاداری کا اصلی ترین رکن ہے رونا، عزا کے معنی ہی رونا ہے، عزا کے معنی گریہ، یعنی ہمارے جلوس ایسے ہوں کہ سب رو رہے ہوں، پورا مجمع رو رہا ہو، نحوہ پڑھنے والا اس طرح نحوہ پڑھے، بیان کرنے والا اس طرح بیان کرے، مصائب اس طرح روڈ پر پڑھے جائے، یعنی کہ مصائب صرف جو ہے عزا خانے کے اندر پڑھے جائیں، اس طرح پڑھے جائیں کہ لوگ گریہ کر رہے ہوں۔ عزا خانے، یہ نقطہ پہلے عرض کیا، اصل معلوم ہے عزا خانے بنائے کیوں گئے، یہ مجلسیں مسجد میں نہیں ہو سکتی تھیں، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، ذکر اہل بیت پاکیزہ ذکر ہے، ذکر حسین ابن علی پاکیزہ ذکر ہے، یہ ذکر بھی مسجد میں ہو سکتا تھا، عزا خانے الگ سے کیوں بنائے گئے؟ اس لیے بنائے گئے کہ وہ لوگ جو مسجد میں نہیں آ سکتے وہ بھی عزا خانے میں آئیں، عزا خانے الگ سے بنانے کی ضرورت اس لیے ہوئی تاکہ جو لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے وہ بھی آئیں عزا خانے میں، لیکن ہم نے عزا خانوں کی حالت یہ بنا دی کہ ابھی اپنے لوگ بھی نہیں آتے، کہا یہ پارٹی کی مجلس ہے تو وہ جائیں، دوسری پارٹی نہ آئے، دوسرے جائیں تو تیسرے نہ آئیں، ابھی دوسروں کو تو چھوڑیں، ابھی دوسری قوموں کو تو چھوڑیں، ابھی شیعہ بھی ایک دوسرے کے یہاں نہیں جاتے۔ لہذا اگر امام سید سجاد کی عزاداری ہوتی تو ہر ایک آتا، چونکہ امام سید سجاد کی عزاداری نے سب کے دل اہل بیت کی طرف موڑ دیے تھے، امام سید سجاد نے 35 سال تک جو عزاداری کی، لہذا وہ مدینے کے لوگ جو حسین ابن علی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوئے امام سید سجاد کے ساتھ ہے، اس طرح عزاداری کی امام روتے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے 1.5 سال بعد تک روتی رہیں، 1.5 سال بعد تک زندہ رہیں، لیکن امام سید سجاد 35 سال تک اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے، 35 سال تک گریہ کرتے تھے، جب کسی مسافر کو دیکھتے تھے باہر سے آیا ہوا ہے کہتے تھے بھائی تو مسافر لگتا ہے، تجھے کوئی ضرورت ہو، تجھے کھانے کی ضرورت ہو، ٹھہرنے کی ضرورت ہو، سواری کی ضرورت ہو تو میں تیری ضرورت کو پورا کروں، جب اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے تو اس سے سوال پوچھتے تھے یہ بتا اگر تیری موت ہو جائے یہاں پر تو تجھے غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں، تجھے دفن کیا جائے گا نہیں، وہ مسافر تعجب سے دیکھتا تھا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے اتنی مہربانی میرے ساتھ کی لیکن آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، بھلا رسول اللہ کے مدینے میں مجھے غسل نہ دیا جائے، بھلا رسول اللہ کے مدینے میں مجھے کفن نہ پہنایا جائے، مجھے دفن نہ کیا جائے، تو امام سید سجاد فریاد بلند کرتے تھے مگر رسول اللہ کے نواسے کو 3 دن تک بے گورو کفن رکھا جائے، رسول اللہ کے نواسے کو دفن نہیں کیا گیا. ہر موقع سے لوگ امام سید سجاد لوگوں کے دل موڑتے تھے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی طرف، کربلا کی طرف، اہل بیت کی طرف. اور اتنا موڑا تھا کہ جب امام کی وفات، امام کو شہادت ہوئی 35 سال گزرنے کے بعد، جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو پہلا جنازہ یہ مدینے میں اٹھا تو اتنے شان سے، اتنے رونق سے. میں نے عرض کیا شروع میں، رسول اللہ کے جنازے میں بھی اتنے لوگ نہیں آئے تھے جو لوگ حکومت کے چکر میں پڑے ہوئے تھے. جناب زہرا کے جنازے میں نہیں آئے کیونکہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. امام حسن کے جنازے میں نہیں آئے بلکہ سامنے سے تیروں کی بارش کر دی. امیر المومنین کا جنازہ کوفے میں اٹھایا گیا لیکن تاریکی میں چند لوگوں کے درمیان میں اٹھایا گیا. حسین ابن علی کی لاش کربلا کے میدان میں تیروں پہ معلق رہی اور کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا، لیکن پہرا جنازہ اہل بیت کا جو اٹھا مدینے میں وہ امام ذوال عابدین علیہ السلام کے تھا، جس میں پورا مدینہ شریک ہوا. لیکن اللہ اکبر، جب اس وقت جنازہ اٹھ رہا تھا اور پورا مدینہ جنازہ اٹھا رہا تھا تو امام ذوال عابدین اور چاہنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہی امام ہیں کہ جو 11 محرم کو اپنے بابا کی لاش پہ کھڑے ہوئے تھے، اور زینب دیکھ رہی تھی اور آواز بلند کر، اے میرے لال، کیا تم بھی جان کھو بیٹھو گے؟ تمہارے بغیر زینب کیسے زندہ رہے گی؟ آواز دی، پھوپھی اماں، آپ دیکھ رہے ہیں ان ملعونوں نے اپنی نجس میتوں کو تو دفن کیا ہے لیکن رسول اللہ کے نواسا بے گوروں کفن پڑا ہے. ارا حسین کی لاش کو اس طرح تنہا چھوڑ کر سید سجاد چلے تو گئے، لیکن 35 سال تک کبھی بھی سید سجاد کو وہ لمحہ نہیں بھولا کہ میں بابا کی لاش کو دیکھ رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور میں بابا کو دفن نہ کر سکا.